सदा रंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
हमारे अदबी मुजल्ले सदा रंग का ताज़ा शुमारा हाजिर है और असद नजीर अपने सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। इस शुमारे की सौती झलकियां रूबरू गालिब मेमोरियल ट्रस्ट के बानी और चेयरमैन जनाब तस्लीम अहमद तसव्वुर से हमारा मुकालमा।
अलबियात के इस सफर में शरीक होने के लिए गालिब शनासी जरूरी नहीं, गालिब दोस्त होना जरूरी है। इसीलिए आज गालिब दोस्तों के इस हल्के में मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली ख्वातीन और हजरात के अलावा तुलबा और तालबात भी कसीर तादाद में शामिल हैं और ये हल्का रोज बरोज वसी तर होता जा रहा है।
कलाम शायर बजवान शायर में आप सुनेंगे जनाब अब्बास साबिश का कलाम।
पलट के आ ही गए हो तो इतना ध्यान रहे, पलट के आ ही गए हो तो इतना ध्यान रहे, तुम्हारा दोस्त हूँ लेकिन पुराने वाला नहीं।
वाह वाह वाह।
तुम्हारा दोस्त हूँ लेकिन पुराने वाला नहीं, नहीं कबूल तो हट जाओ मेरे सामने से, नहीं कबूल तो हट जाओ मेरे सामने से, मैं दीप बाज हूँ और बाज आने वाला नहीं।
वाह वाह। तफी में गालिब के उनवान से आज डॉक्टर सरफराज खान नियाजी गालिब की गजलों के अंग्रेजी जबान में तर्जुमे के बारे में गुफ्तगू करेंगे।
देखिए, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि अम्मा कहाँ जा रहे हो, तो इसके मानी ये नहीं होते कि मुझे ख्वाहिश है आप मालूम करने की कि किस जगह तशरीफ ले जा रहे हैं आप। मैं तनकीद कर रहा हूँ। सो मैं तर्जुमा कुछ ही क्या कहते, नॉट ऑल, सब कहा कि मैंने ये नहीं कहा कहाँ है वो, नॉट ऑल, ओनली ए फ्यू हैव बिकम एविडेंट एज टूलिप्स एंड रोजेज, वॉट इमेजेस में लाई इन द सॉयल द रिमेन हिडन फ्राम अस। इस पर कई लोगों ने तनकीद भी की और आखिर में ये कंक्लूड किया कि यही सही तर्जुमा है इसका, सब कहाँ जो इस मौजू में शामिल हुआ है।
और आखिर में एक अफसाना बाबा बहिश्त खान और अर्ज शेर, तहरीर बानो गुसिया की है और आवाज खालिद हमीद की।
लेकिन यहाँ से फरियाल जाना पड़ेगा। फरियाल एक पुरानी रिवायत, पुराने कल्चर, रस्म रिवाज का गांव है। पहले ये बताओ कि वहाँ की खसूसी बात क्या है। आप बड़े अच्छे वक्त पर आए हैं। इन दिनों फरियाल में एक बूढ़ा बहिश्त खान हर साल बारात सजाता है। उसका बेटा अर्थ शेर 15 साल से घर नहीं आया, लेकिन बहिश्त खान उसका इंतजार कर रहा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा। हम आपका गुलाम है।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूद पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-789। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-789।
आगाज करते हैं जनाब तस्लीम अहमद तसव्वुर के साथ एक मुफस्सल गुफ्तगू से। तसव्वुर साहब ने आगाज सहाफत से किया, फिर एक अदबी रिसाला सूरज की इशात का एहतमाम किया और साथ साथ गालिब शनासी का बाकायदा एहतमाम किया। तस्लीम अहमद तसव्वुर साहब के बारे में अगर ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि ये अदब के उन संजीदा शनावरों में से हैं जिनका शार उर्दू अदब की खिदमत और सिर्फ खिदमत है। न शोहरत की परवाह है, न सिले की तमन्ना। उर्दू अदब की इस वसी दुनिया से इन्होंने एक दरख्शां सितारे का इंतखाब कर रखा है और उसी अजीम शख्सियत के गिर्द अपनी सारी सरगर्मियों को मरकूज कर रखा है। गालिब यकीनन एक अहदावर शख्सियत है। इन पर बहुत कुछ लिखा गया है मगर तशनगी हनूज बाकी है। तस्लीम अहमद तसव्वुर साहब ने अपने रिसाले में गालिब के खसूसी नंबर शाया किए اور پھر ان کو مجلد کیا، اور اب یہ غالب میموریل ٹرسٹ کی سرگرمیوں کو تیز تر کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں اس ماہ ایک خصوصی جلسہ لاہور میں منعقد کیا۔ یہ ساری رودات جناب تسلیم احمد تصور کی زبانی سنیے۔
دیار سخن کے تاجدار مرزا اسد اللہ خان غالب کی عہد آفرین شخصیت اور شاعری عجب طرح کی دلکش و دل فریب ہما گیریت کی حامل ہے کہ آج جبکہ ہم رواں سال میں اس نابغہ روزگار کا 218 جشن ولادت منا رہے ہیں تو اس کا حلقہ اثر دہلی، کلکتہ، رامپور اور بنارس تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ بر صغیر کی حدود پار کرتا ہوا یہ شاعر بے مثال ایک عالم کو اپنا گرویدہ بنا چکا ہے۔ دنیا بھر میں اس کے فن و شخصیت کو تحقیق و تنقید اور تحسین کا موضوع بنایا جا رہا ہے۔ لاہور ہماری تہذیب و ثقافت کے علمبردار غالب کا دوسرا آبائی وطن ہے، اس لیے کہ غالب کے آبا و اجداد نے 1748 میں وسطی ایشیا سے ہجرت کی تو ان کا پہلا پڑاؤ لاہور ہی تھا۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ وہ لاہور ہی کو اپنا مسکن بنائیں۔ جب یہاں قیام کے دوران وسائل حیات کا مناسب انتظام نہ ہو سکا تو قریباً 3.5 برس کے بعد اس نامور خاندان نے آگرہ اور دہلی کی راہ لی۔ مرزا اسد اللہ غالب سے اس نسبت پر ہم لاہور والے جس قدر بھی نازاں ہوں وہ کم ہے، مگر ہم پر غالب کا قرض بھی واجب ہو گیا ہے کہ لاہور جو اس کا دوسرا آبائی وطن ہے وہاں فروغ غالبیات کے لیے اب تک کیا کچھ ہوا ہے اور نہیں تو تلافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ خاکسار سماہی صورت کے مدیر کی حیثیت سے بساط بھر کوشش کرتا رہا ہے، وہ یوں کہ مختلف شماروں میں غالبیات کے موضوع پر مضامین نظم و نثر اشاعت پذیر ہو رہے تھے جبکہ 2003 تک کم و بیش 3000 صفحات پر مشتمل سورج کے غالب نمبر کی 2 جلد میں منظر عام پر آ چکی تھی، مگر اب کام کا پھیلاؤ اس قدر بڑھ چکا تھا جس کو سمیٹنے کے لیے غالب نمبر کی مزید 11 جلدیں درکار ہیں، جن کی اشاعت کے بعد غالبیات کے موضوع پر تحقیقی کام کرنے والوں کو غور مقصود کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑے گا۔ یہ مہم میں اکیلے ہی سر کر چکا تھا مگر اس کی اشاعت کے لیے مطلوبہ وسائل کی فراہمی اپنے بس کی بات نہیں تھی۔ یہی وقت تھا جب میں نے غالب میموریل ٹرسٹ کے بارے میں سوچا۔ غالب میموریل ٹرسٹ ایک غیر سرکاری ادارہ ہے جس کے اغراض و مقاصد کی تکمیل کے لیے مجھ سمیت میرے دیگر رفقاء کرام اپنی مدد آپ کے اصول پر سرگرم عمل ہیں۔ فروغ غالبیات کے اس سفر میں شریک ہونے کے لیے غالب شناسی ضروری نہیں، غالب دوست ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آج غالب دوستوں کے اس حلقے میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین و حضرات کے علاوہ طلبہ و طالبات بھی کثیر تعداد میں شامل ہیں اور یہ حلقہ روز بروز وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ غالب میموریل ٹرسٹ کے قیام کے ساتھ ہی علمی و ثقافتی سطح پر فروغ غالبیات کے لیے کام شروع کر دیا گیا تھا۔ ٹرسٹ کے دفتر میں ماہانہ علمی نشست کا اجرا کیا گیا ہے جہاں مختلف اہل علم و دانش غالبیات کے موضوع پر اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ کل پاکستان غالب مذاکروں اور مشاعروں کا اہتمام بھی کیا جاتا رہا ہے۔ دیوان غالب کا اغلاط سے پاک نسخہ اور کلام اقبال کا انتخاب آرٹ پیپر اور دیدہ زیب طباعت کے ساتھ پاکٹ سائز میں مجلد شائع کیا گیا ہے جو طلبہ و طالبات کو انتہائی کم قیمت پر دستیاب ہے۔ 2009 سے غالب کیلنڈر کی اشاعت بھی مسلسل جاری ہے۔ مختلف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم فائن آرٹس کے طلبہ و طالبات کے مابین غالب کے پورٹریٹ اور کلام کی مصوری کا مقابلہ بھی کروایا جا رہا ہے۔ لاہور غالب کا شہر ہے جہاں سالانہ غالب ثقافتی میلہ منانے کا پروگرام غالب ٹرسٹ کی ترجیحات میں شامل ہے۔ میلے میں رقص، موسیقی، غزل کی گائیکی اور طرحی مشاعروں کے ساتھ ساتھ عہد غالب کے ثقافتی منظرنامے کو مختلف حوالوں سے ناظرین کے سامنے لایا جائے گا۔ اب میں کچھ ذکر کرنا چاہوں گا بین الاقوامی غالب کانفرنسوں پر. پہلی بین الاقوامی غالب کانفرنس لاہور کے مقامی فائیو سٹار ہوٹل میں ہوئی. موضوع تھا مطالعہ غالب 21ویں صدی میں. دوسری بین الاقوامی غالب کانفرنس بھی لاہور ہی میں ہوئی. موضوع تھا امن اور محبت کا شاعر غالب. تیسری دو روزہ بین الاقوامی غالب کانفرنس جس کا موضوع تھا غالب آج کا شاعر سب کا شاعر. چیئرمین غالب ٹرسٹ اور مدیر صورت کی حیثیت سے میں نے اپنے خطبہ استقبالیہ میں کانفرنس کے دو روزہ پروگراموں کا اجمالی جائزہ پیش کیا. معروف نقاد محترمہ ڈاکٹر ناہید قاسمی نے اپنے قریبی مقالے میں موضوع کے حوالے سے سیر حاصل بحث کی. اس موقع پر ازبکستان کے مہمان ڈاکٹر تاش مرزا نے ازبکستان میں اردو زبان و ادب اور غالبیات کے موضوع پر ہونے والے تحقیقی اور تخلیقی کام کے بارے میں بتایا اور غالب ٹرسٹ کی لائبریری کے لیے وہاں شائع ہونے والی کتب کا سر پیش کیا. مجلہ سورج کے غالب نمبر کی دونوں جلدیں ایک عرصہ ہو گیا مارکیٹ میں نایاب دستیاب نہیں ہیں. تقاضا کیا جا رہا تھا کہ انہیں دوبارہ شائع کیا جائے. طے پایا کہ دونوں جلدوں سے منتخب تحریریں شائع کی جائیں. مہمانان خصوصی کے خطابات کے بعد اس سلسلے کی جلد اول کی رونمائی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ہاتھوں انجام پائی. کانفرنس کے موقع پر ہر سال مختلف اہل علم دانش کو ان کی نمایاں خدمات کے حوالے سے اعزازات سے بھی نوازا جاتا ہے. اردو ادب کی نابغہ روزگار شخصیت علامہ نیاز فتح پوری کے امریکہ میں مقیم صاحبزادے ڈاکٹر سرفراز خان نیازی نے کی اردو اور فارسی ادب پر بھی گہری نظر ہے. ڈاکٹر صاحب نے غالب کی غزلیات کو انگریزی میں ترجمہ کیا ہے. ان دونوں کتب لو سونیٹس آف غالب اور وائن آف لو پاکستان اور بھارت سے بیک وقت شائع ہوئی ہیں. ایوارڈز کمیٹی کی متفقہ رائے کے مطابق ڈاکٹر سرفراز نیازی کو غالب بک ایوارڈ سے نوازا گیا. اردو شعر و ادب کی جلیل القدر شخصیت جناب احمد امین قاسمی کی یاد میں غالب میموریل ٹرسٹ نے احمد امین قاسمی ایوارڈ جاری کیا ہے. سال رواں کے لیے اس ایوارڈ کا مستحق قاسمی صاحب کے ہونہار نواسے نیر حیات قاسمی مدیر فنون کو قرار دیا گیا. فروغ اردو ایوارڈ مدیر اردو ڈائجسٹ جناب الطاف خان قریشی کو دیا گیا. جبکہ طنز و مزاح کی معروف کتاب بابو نگر کے مصنف جناب حسین احمد شیرازی کو سید ضمیر جعفری ایوارڈ سے نوازا گیا. سرائیکی زبان کے ممتاز دانشور پروفیسر دلشاد کلانتوی مرحوم نے 1969 میں غالب کی چنیدہ غزلوں کو بڑی لگن اور مہارت کے ساتھ اپنی زبان میں یوں ڈھالا کہ اس کی گونج غالب دوستوں کے حلقے میں عرصے تک سنائی دیتی رہی. پروفیسر دلشاد کلانتوی کو بعد از مرگ خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا. یہ ایوارڈ ان کی صاحبزادی پروفیسر مسرت کلانتوی نے وصول کیا. ہمارے ہاں تعلیمی اداروں میں تحقیقی اور تنقیدی کام کی رفتار مایوس کن حد تک کم رہی ہے، جس کے لیے دو اہم اقدامات کیے جا رہے ہیں. مولوی امو جان ولی کا شمار مرزا غالب کے قریبی شاگردوں میں ہوتا ہے. ان کے پوتے ڈاکٹر انیس الرحمان جو علمی و ادبی اعتبار سے خود بھی ممتاز حیثیت کے حامل ہیں، نے اپنے دادا جان کی یاد میں امو جان ولی فیلوشپ جاری کیا ہے. اس سلسلے میں پنجاب یونیورسٹی سے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. اس فیلوشپ کے ذریعے منتخب طالب علم کو شعبہ اردو پنجاب یونیورسٹی لاہور سے غالب کے موضوع پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے مالی اخراجات فراہم کیے جائیں گے. محترم قاضی ہمایوں فرید نے اپنے خانوادے کے جلیل قدر فرزند قاضی عبدالودود، جو تحقیق و تنقید کے میدان میں سند کا درجہ رکھتے ہیں، یاد میں قاضی عبدالودود ایوارڈ ماہ 50,000 روپے نقد کا اجرا کیا ہے، جو تنقید و تحقیق کے شعبے میں ہر سال نمایاں خدمات انجام دینے والوں میں مساوی تقسیم کیا جایا کرے گا. میں اس موقع پر غالب پاکستان اور بیرون پاکستان مقیم ثروت مند غالب دوستوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں علمی و ادبی سرگرمیوں کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اس لیے کہ ملک و قوم کی سربلندی اور ترقی کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ دور دور تک پھیلے جہالت کے اندھیروں میں اپنے حصے کا چراغ روشن کر دیا جائے۔ یوں ایک چراغ کے بعد دو چراغ اور پھر بہت سے چراغ، جہالت کے اندھیرے چھٹ جائیں گے اور ہم ترقی کی گمکردہ راہوں کو تلاش کر کے اپنا سفر دوبارہ شروع کر سکیں گے۔
تسلیم احمد تصور صاحب کی گفتگو کے بعد ہم نے ان سے کچھ سوالات بھی کیے، جنہیں آپ اس اعلان کے بعد سن سکیں گے۔
سنیے، دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ، ایک ہی صفحے پر، urduvoa.com۔ یہ ہے ہماری ویب سائٹ، دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ۔ آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے، ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں۔ یہی نہیں، اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے، urduvoa.com۔
اس اعلان سے قبل آپ غالب میموریل ٹرسٹ کے بانی جناب تسلیم احمد تصور کی گفتگو سن رہے تھے۔ ہم نے ان سے جو سوالات کیے تھے ان کے چند اقتباسات۔ یہ فرمائیے کہ آپ کو یہ خیال کیسے آیا کہ جو یہ غالب میموریل ٹرسٹ ہے اس کو قائم کیا جائے، کیونکہ اس سے پیشتر بہت سے غالب کے نام سے اس طرح کے میموریل ٹرسٹ اور انعامات، اور بھارت میں تو غالب ایوارڈ بھی دیا جاتا ہے،
یہ غالب انسٹیٹیوٹ ہے وہاں۔
جی ہاں، تو آپ کی کیا انفرادیت ہے؟
جی اپنا سر صاحب، میں یہ چاہتا تھا کہ میں نے جیسے گزارش کی کہ جب ہم نے غالب نمبر نکالا، اس کا سورج کی پہلی جلد، پھر اس کے بعد دوسری جلد، اس کے بعد میں نے جیسے گزارش کی کہ میں یہ چاہتا تھا کہ غالب پر جو کام ہے ہمارے یہاں، میں جب دہلی گیا میں غالب کانفرنس میں 2005 میں، میرا مقالہ میں نے وہاں پڑھا اور میں نے دیکھا کہ وہاں جہاں کی زبان اردو نہیں ہے، سرکاری زبان ہندی ہے، لیکن اردو کے ایک بڑے شاعر کے لیے انہوں نے اتنا کام کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو اردو زبان قومی کہلاتی ہے، قومی زبان، حالانکہ اس کا ابھی تک نفاذ نہیں ہو سکا، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ غالب کا تعلق اردو زبان کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ بنتا ہے، اور دوسرے لاہور جو ہے چونکہ اس کا غالب کا آبائی وطن ہے۔ میں یہاں اس کا ایک حوالہ بھی دینا چاہوں گا تاکہ لوگ یہ جنہیں نہیں معلوم وہ یہ دیکھ سکیں۔ ہاں، اس میں شیخ محمد اکرام کی کتاب ہے،
جی جی جی،
حیات غالب،
جی جی،
اس میں بھی اس کا ذکر ہے، آسپیکٹس آف غالب، امریکن کلچر سینٹر نے 1970 میں چھاپی تھی، اس میں بھی اس کا ذکر ہے۔ تو اس کے حوالے سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے لاہور میں غالب کی ایک شایان شان یادگار بھی بننی چاہیے، اور غالب پر جتنا زیادہ کام ہو وہ ہونا چاہیے۔ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ اب تک چند گنے چنے مقالے صرف ریسرچ کے لکھے گئے ہیں، پی ایچ ڈی تو صرف چند ایک ہی ہوئی ہیں، باقی ایم فل کے بھی مقالے نہ ہونے کے برابر ہیں پاکستان کی یونیورسٹیز میں غالب پر، حالانکہ اور ہر چھوٹے موٹے شاعر پر کام ہوا ہے اور ادیب پر، لیکن غالب پر نہیں ہوا۔ میری خواہش تھی کہ غالب پر کام ہو، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ میں اکیلا تو نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے میں نے غالب میموریل ٹرسٹ اپنے دوستوں سے مشورہ بنایا تاکہ اسے ہم باقاعدہ طور پر ایک تنظیم کے ساتھ اس کام کو ہم آگے بڑھائیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے ناصر صاحب کہ آج سے 7-8 برس پہلے جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو خاصا ڈسکرجنگ ایٹیچیوڈ تھا لوگوں کا، وہ کہتے تھے تسلیم صاحب کیا یار غالب پر آپ کام شروع کر رہے ہیں جبکہ اور بڑے اتنے کام ہیں، غالب کا کیا شعر و ادب سے جیسے ہمارے یہاں کہ بڑی دوری ہو گئی ہے، وہ کہتے تھے کوئی کلچرل سوسائٹی بنانی تھی، یہ کیا کر دیا۔ اور وہ لیکن اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جناب ابھی جو یہ حال ہی میں پچھلے دنوں غالب کانفرنس ہوئی ہے، اس میں پورا جو کرسٹل ہال تھا وہ پیک تھا، اور مزید خوشی کی بات یہ تھی کہ اس میں طلباء و طالبات یونیورسٹیز کے جو تھے وہ موجود تھے، جبکہ وہ کلچرل پروگرام نہیں تھا، صرف غالب کی باتیں ہو رہی تھیں کہ ہم کہیں کہ لوگ اس لیے آ گئے تھے کہ چلو کوئی کلچرل شو تھا۔ تو اب یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ اتنا ہم آگے ہو سلسلہ کہ ہم لاہور جیسے شہر میں غالب کی ایک اس کے شاہ نشان یادگاری صورت میں, کہ کوئی لائبریری یا کوئی ایسا آڈیٹوریم یا جو بھی اس پر ابتدائی کام شروع ہو گیا ہے اس کا کوئی خاکہ وغیرہ لوگ بنا رہے ہیں جو اس چیز کی مہارت رکھتے ہیں, آرکیٹیکچر سے بھی ہم نے کانٹیکٹ کیا ہے, تو دیکھیں آج نہیں تو کل ہی ورنہ کچھ اور عرصے کے بعد یا چلو میرے بعد میری زندگی کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو اس چیز کو آگے بڑھاتے رہیں اور ایک وقت آئے کہ غالب کی یادگار یہاں قائم ہو.
اچھا کچھ بات اب آپ کی اپنی شخصیت کے بارے میں, کیا مشاغل رہے آپ کے عمر میں اور اس
میں یہ جی بالکل میں گزارش کروں, ایک تو میں اپنا مختصر یہ بتا دوں کہ میں نے بیسیکلی میں جرنلسٹ اس طرح ہوں کہ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے فخر کیا اور 18 برس تک روزنامہ مشرق میں ادارتی خدمات انجام دی. وہیں سے چونکہ میں نے میرا اپنا پرچہ بھی تھا سورج, تو وہ کرنے سلسلے میں ملاد بھی اس کی حیثیت تھی, وہ بھی سلسلہ تھا. اور اس کے علاوہ میں نے بکس بھی جو اب تک ہیں وہ غالبیات اقبالیات کے علاوہ دیگر نظم و نثر کی دیگر 15 سے زائد کتب شائع ہو چکی ہیں. یہ تو ہے میرا یہ مسئلہ کہ شاعری بھی ہے سب کچھ, شعری مجموعے بھی دو آ چکے ہیں. بس یہ ہے پڑھنے لکھنے کا ہی ہے اور کوئی میرا مشغلہ ایسا نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارا سورج پبلشنگ بیورو ہے جو کتب شائع کرتا ہے.
اچھا یہ فرمائیے کہ جو آپ کا رسالہ ہے کیا یہ خالصتاً ادبی رسالہ ہے یا یہ ایک عام رسالہ ہے؟
نہیں خالصتاً ادبی رسالہ ہے, بلکہ آپ کو خوشی ہوگی کہ میں نے ہم نے اس میں ایسی ایسی نایاب چیزیں شائع کی کہ سب سے پہلے ہم نے اختر شیرانی کے بارے میں ایک گوشہ شائع کیا اور ان کی ان پبلش چیزیں ان کی ہینڈ رائٹنگ میں ہم نے چھاپی. اور سب سے بڑی بات دلچسپ یہ تھی اور اس کے اشتہار جو شاعر بمبئی ہے اس میں بھی چھپے, اردو ڈائجسٹ میں بھی چھپے, کہ ہم نے ایک بلقیس خاتون تھی جس کے خطوط شائع کیے اختر شیرانی کے نام جو ان سے محبت کرتی تھیں. اور میں ہمارا اپنا یہ خیال ہے اور میری ریسرچ مطلب اس بارے میں ہم نے ان کے جو صاحبزادے ہیں ڈاکٹر نظر محمود شیرانی ان سے بھی معلومات تھیں, ہمارا خیال ہے کہ جو سلمہ کا نام تھا نا
جی
جو بڑا مشہور ہوا وہ ایک فرضی نام تھا. اس زمانے میں لوگ ذرا اس چیز کا خیال رکھتے تھے, وزادار ہوتے تھے, تو اختر شیرانی نے بلقیس تھی خاتون جو ان کی توجہ کا مرکز تھی, لیکن ان کا نام انہوں نے ایک فرضی سلمہ رکھا
جی.
اور وہ خطوط ہمارے سورج میں چھپے ان کی ہینڈ رائٹنگ میں بلقیس کی. تو اسی طرح ہم نے جناب علامہ اقبال کی بہت سے ڈاکومینٹس جو تھیں, خاص طور پہ جو ان کے سسر تھے پہلی بیوی کے عطا ڈاکٹر عطا اللہ, ڈاکٹر عطا اللہ ان کی جو ڈاکٹری کی سند تھی اسے ہم نے پہلی دفعہ چھاپی. پھر بانگے درا کا جو نسخہ تھا اس کا جو پہلا ایگریمنٹ ڈاکٹر صاحب نے کیا علامہ صاحب نے پبلشر سے, اس ایگریمنٹ کا نسخہ ہم نے چھاپا. اس طرح کے بھی ہم سورج میں بہت کام ہوئے. اس طرح ہم نے غالب کا جو دیوان غالب تھا اس کا جو ان کی زندگی میں چھپا تھا اس کا عکس چھاپا. تو اس طرح ہم کام کرتے رہتے ہیں, بڑے نادر چیزیں اس میں چھپتی ہیں. اور خالصتاً یہ ادبی مجلہ ہے جسے ریسرچ جرنل کہہ لیں گے ادب لٹریچر.
تو کیا یہ پابندی سے شائع ہوتا ہے یا جب یہ آپ کے پاس چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں؟
ہاں یہ آپ نے اچھا کیا, پابندی سے مطلب بعض اوقات گیپ آ جاتا ہے, اس لیے کہ میں نے جیسے گزارش کی کہ ہم پریس بھی اپنے طور پر دوست مل کر چلا رہے ہیں اور اسے بھی اپنے طور پر ہی چلاتے ہیں, تو ہمیں دقت ہوتی ہے فائنانس کی. تو اس لیے پھر ہمیں جیسے اشتہارات بھی جو ہے نا, ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ اشتہارات کسی شوبیز کے میگزین کو جو مل جاتے ہیں, لیکن ادبی میگزین کو سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے جو تاجر ہلکے ہیں ان کے ترجیحات میں شامل نہیں ہوتا. لیکن ہم کوشش کر کے جو احباب کو تلاش کر کے اس کے اخراجات پورے کرتے ہیں, کچھ کچھ حصہ ڈالتے ہیں, کبھی کبھار گیپ آ جاتا ہے, ورنہ ریگولر چھپتا رہا.
اچھا تسلیم صاحب, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا جب بہت سے ادبی رسائل شائع ہوتے تھے, نقوش, فنون, اوراق اور ادبی دنیا اور اس طرح کے صحیفہ, یعنی انگنت نام تھے جو ہر ماہ یا سماہی میں پابندی سے شائع ہوتے تھے. اب 21ویں صدی جب سے چڑھی ہے خاص طور سے, تو اب ادبی رسائل جو ہیں بہت انقا ہو گئے ہیں, بہت کم ہو گئے ہیں. تو ایسے ماحول میں آپ کیسے اپنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں؟
بس اپنا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک قسم کا وہ جنون اور ایک ضد سی بھی ہو گئی کہ نہیں بھائی ہار نہیں ماننی, یہ کام ہر صورت کرنا ہے. ورنہ ہم نے دیکھا کہ نقوش ختم ہو گیا, اب جو اور پرچے فنون, اب ان کی بیٹی ڈاکٹر ناہید قاسمی صاحبہ جو ہیں انہوں نے اب دوبارہ شروع کیا ہے اور ماشاءاللہ بڑے تین چار شمارے بڑے خوبصورت آ چکے ہیں. اسی طرح ہے, لیکن ایک وہ کہنے کہتے ہیں کہ کام جو مشکل ہو اور اسے لیکن اسے کرنا ضروری ہو کہ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہالت میں اور جس طرح جہالت میں ایک اضافہ ہو رہا ہے اس میں کسی حد تک تو کمی آئے. اب آپ یہ دیکھیے اپنا اسد بھائی کہ کتاب جو ہمارے یہاں چھپتی ہے
جی جی
اس کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. 500 کتاب بھی اگر چھپ جائے تو بکنی تو کیا مفت ہی تقسیم کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے نا, ابھی کتاب. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بس اب انٹرنیٹ کا دور ہے, اب جناب کتاب کا دور نہیں رہا. میں کہا کرتا ہوں, میں نے اپنے کسی ادارے میں بھی لکھا کہ جہاں انٹرنیٹ اور جہاں یہ تمام چیزیں کمپیوٹر وغیرہ جن ملکوں میں کی ایجاد ہے وہاں آج بھی ایک کتاب جو ہے وہ ایک ایک لاکھ کا ایڈیشن ہوتا ہے,
بالکل
لوگ پڑھتے ہیں. لیکن یہ اب کہنے کی بات ہے کہ جی ہم جو کتاب ہے اس لیے نہیں چھپتی ہے, اس لیے نہیں بکتی کہ لوگ انٹرنیٹ کا دور آ گیا یا کمپیوٹر کا آ گیا. میں نے اپنے ایک ادارے میں کہیں لکھا تھا کہ شاہد احمد بیلوی مرحوم جو تھے انہوں نے کوئی میرے خیال میں 55 یا 60 کی بات ہے کہ انہوں نے ایک آل پاکستان ادبی رسائل ایسوسی ایشن بنائی تھی اور اس کے لیے لاہور کے وائی ایم سی ہال میں اجلاس تھا اور اس زمانے کا جو انہوں نے وہ پڑھانا وہاں پہ خطبہ صدارت جو پڑھا اور اس میں انہوں نے جو مشکلات کا حوالہ دیا کہ ہمیں اشتہار نہیں ملتے, کاغذ کی کمی ہے, کاغذ کا کوٹا حکومت نہیں دے رہی, سرکاری اشتہار نہیں دیتے, اور یہ وہ مسائل آج بھی ویسے جوں کے توں ہیں. اور مزید یہ ہو گیا کہ جو ایک ڈاک خرچ میں ہمیں رعایت ملتی تھی پرچوں کو وہ بھی ختم ہو گئی. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک پرچہ جو ہے ہمیں وہ بھیجنے میں اتنا کا پرچہ نہیں ہوتا جتنے کا ڈاک خرچ پڑ جاتا. تو اب جہاں یہ حالات ہوں اس میں کام تو مشکل ہو جاتا ہے, لیکن میرے خیال میں کرنا چاہیے. بالکل میں اگر چھوڑ دیں تو پھر تو بور بھی کسی کو تو کرنا چاہیے.
روبرو ابھی آپ نے غالب میموریل ٹرسٹ کے بانی چیئرمین اور ادبی رسالے سورج کے مدیر جناب تسلیم احمد تصور کی گفتگو سنی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ادبی مجلہ صدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے. اور لیجیے اب سماعت فرمائیے کلام شاعر بزبان شاعر جناب عباس تابش کا کلام انہی کی زبانی.
اسی لیے تو کسی کو بتانے والا نہیں میرا تعلق زمانے والا نہیں, جمال یار یہ موقع گنوانے والا نہیں, جمال یار یہ موقع گنوانے والا نہیں. کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو, کھلے ہیں پھول بھی حجت تمام کرنے کو, تمہارے بعد کوئی مسکرانے والا نہیں. یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا, یہ جان لو کہ جو دعویٰ کرے فقیری کا, وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں, وہ آستین سے ہے آستانے والا نہیں. پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے, پلٹ کے آ ہی گئے ہو تو اتنا دھیان رہے, تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں. تمہارا دوست ہوں لیکن پرانے والا نہیں, نہیں قبول تو ہٹ جاؤ میرے سامنے سے, نہیں قبول تو ہٹ جاؤ میرے سامنے سے. میں دید باز ہوں اور باز آنے والا نہیں, میں دید باز ہوں اور باز آنے والا نہیں. میں اس لیے تجھے آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں, میں اس لیے تجھے آنکھوں میں بھرنا چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے تو لاہور آنے والا نہیں, مجھے پتا ہے تو لاہور آنے والا نہیں. یہ تم جو مجھ سے محبت کا مول پوچھتے ہو, یہ تم جو مجھ سے محبت کا مول پوچھتے ہو, تمہیں یہ کس نے کہا پیڑ چھاؤں بیچتے ہیں. یہ تم جو مجھ سے محبت کا مول پوچھتے ہو, تمہیں یہ کس نے کہا پیڑ چھاؤں بیچتے ہیں. وہ پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے کے, پھر اس غریب کو لکڑی کے پاؤں بیچتے ہیں, پھر اس غریب کو لکڑی کے پاؤں بیچتے ہیں. دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں, ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے, ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے, جو تعلق کو مر جاتے ہیں. ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے، جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن، یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن، لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش، جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ ایک غزل میں آخر میں اور
جی
کر دیتا ہوں۔ اداس دل کے پاس انتظام کیسے آ گیا، اداس دل کے پاس انتظام کیسے آ گیا، یہ عین دوپہر میں وقت شام کیسے آ گیا، یہ عین دوپہر میں وقت شام کیسے آ گیا، کنارے جو میں سو رہا تھا اپنا جال پھینک کر، کنارے جو میں سو رہا تھا اپنا جال پھینک کر، میری گرفت میں مہ تمام کیسے آ گیا، میری گرفت میں مہ تمام کیسے آ گیا، تو اتنی بات پر ہمارے پاؤں کاٹ دو گے تم، تو اتنی بات پر ہمارے پاؤں کاٹ دو گے تم، کہ پا شکستگاں کو یہ خرام کیسے آ گیا، تو اتنی بات پر ہمارے پاؤں کاٹ دو گے تم، کہ پا شکستگاں کو یہ خرام کیسے آ گیا، میں آدھے راستے سے ہی پلٹ پڑا نہ ہوں کہیں، وگرنہ اس طرف سے میں تمام کیسے آ گیا۔
کلام شاعر بازوبان شاعر میں آپ جناب عباس تابش کا کلام سن رہے تھے۔
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں، روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں۔ رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-7789۔ زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک۔ ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی، ہم سے بات کیجیے، آپ کی آواز ہماری آواز ہے۔ یاد رکھیے، وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں۔
تفہیم غالب، اس عنوان کے تحت آپ ڈاکٹر سرفراز خان نیازی سے دیوان غالب کی غزلوں کی انگریزی اور اردو میں تشریح سنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی پابندی سے ان غزلوں کی سلسلے وار تشریح پیش کر رہے ہیں، آج یہ ہمیں بتائیں گے کہ کلام غالب کا انگریزی میں ترجمہ ان کے لیے کس قدر مشکل اور آزمائش طلب تھا۔ انہوں نے یہ مقالہ اس خصوصی تقریب کے لیے لکھا جو لاہور میں منعقد ہوئی، اور اس تقریب میں انہیں غالب شناسی کے اعتراف کے طور پر ایک اعزاز سے نوازا گیا۔ اس مقالے کے چند اقتباسات سماعت فرمائیے۔
اس کے پیچھے جو چھوٹی سی کہانی ہے وہ بھی آپ سن لیجئے۔ تقریباً پچھلے 45 سال سے میں امریکہ میں مقیم ہوں، وہیں میں نے پڑھا اور پڑھایا، لیکن اردو کے ساتھ جو نسبت تھی اور اردو کے ساتھ جو عشق تھا وہ کبھی ختم نہ ہوا۔ تو باوجود اس کے کہ اور مختلف موضوعات پہ چند ایک کتابیں لکھی میں نے، دل میں ہمیشہ خواہش تھی کہ غالب کو اگر انگریزی میں بیان کیا جائے تو اس کی کیا شکل ہوگی۔ اس سے مجھ سے پہلے کئی لوگوں نے اس کاوش کو آگے بڑھایا ہے، احمد علی صاحب نے بھی ترجمہ کیا اور بے شمار لوگوں نے غالب کی غزلوں کے ترجمے پیش کیے، لیکن 2002 میں جب میں نے اپنی کتاب کا آغاز کیا اس وقت کوئی مکمل ترجمہ غالب کی غزلیہ دیوان کا موجود نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ کچھ لوگوں نے 2-5 غزلیں جو تھیں ان کا ترجمہ کر کے ان کو شائع کر دیا تھا، کچھ لوگوں نے ان کے اشعار کو سلیکشن کو جمع کر کے ان کا ترجمہ کیا، کوئی مکمل ترجمہ ایسا نہیں تھا کہ جس کی طرف میں یہ کہہ سکتا کہ یہ میرے لیے ایک قابل مثال چیز ہے۔ اس وقت میں نے تقریباً غالب کے 100 اشعار جو میرے خیال میں خاصے مشکل اشعار تھے ان کو میں جمع کر کے ان کا ترجمہ کیا، اور پھر فرمان فتح پوری مرحوم جو نہ ہی میرے استاد ہیں بلکہ ہمارے خاندان پہ جو احسان ان کے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، ان کے پاس لے کے گیا میں۔ تو وہ ایک استاد تھے اور استاد کی نشانی جو ہے سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ شاگرد کو کبھی مایوس نہیں کرتا. انہوں نے پڑھا بہت غور سے, تعریف کی, شاید بھیجا تھی لیکن ضرور کی, اور پھر کہنے لگے کہ سرفراز یہ بتاؤ کہ آج تک غالب کے دیوان کا مکمل ترجمہ کیوں نہ ہوا. میرے پاس جواب نہیں تھا. فرمایا کہ ترجمہ کرنا ایک محنت کا کام ہے, مشقت ہے یہ. اس میں بہت سے اشعار اور غزلیں وہ ہیں جن کا ترجمہ کر کے تم کو بہت مزہ آئے گا, کچھ غزلیں ایسی ہیں کہ وہ تمہیں بہت تکلیف دیں گی. تو میں نے کہا فرمان صاحب میرا اردو سے واسطہ اس طرح سے ضرور ہے کہ مجھے اس کا پڑھنے کا شوق ہے, لیکن میں اردو دان تو نہیں کہہ سکتا اپنے آپ کو. ہاں یہ ضرور ہے کہ پچھلے 30-40 سال سے جس ملک میں ہوں اور جو زبان استعمال کرتا ہوں تو تھوڑی بہت دسترس ضرور ہے انگریز پر, لیکن اتنی بھی نہیں کہ میں اس میں بھی کوئی مہارت پیش کر سکوں. تو فرمان صاحب بولے سرفراز یہی وجہ ہے کہ تم ایک بہتر کام کر سکتے ہو. میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے کے دیکھو بات یہ ہے, اپنی طرف اشارہ کر کے بولے, ہم لوگ جو اردو دان ہیں جب وہ غالب کا ذکر کرتے ہیں تو اس بات پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہنے کو کہ غالب نے کیا کہا ہے بلکہ اس کو کیا کہنا چاہیے. لیکن تم سرفراز چونکہ ان چیزوں سے دور ہو تو میری رائے یہ کہ تم لغت کا استعمال کرو جو ہم لوگ نہیں کرتے, اور کوشش کرو کہ ایک جس طرح سائنسدان ایک چیز کو صاف صاف کھری کھری سامنے رکھ دیتا ہے تم بھی بیان کر دو. یہ میرے لیے بہت بڑا ایک چیلنج تھا, کئی سال لگے مجھے لیکن آخر میں وہ کتاب تیار ہو گئی اور اس کا پہلا جو ایڈیشن تھا وہ انڈیا میں چھپا. اس کے بعد اس کا جو پاکستانی ایڈیشن تھا وہ قدرے بہتر تھا, اس میں صدقین کی تصویریں بھی تھیں اور کافی یہ کتاب مشہور ہوئی, اور اس طرح سے وہ تاریخ میں پہلی کتاب شامل ہوئی کہ جس میں غالب کا مکمل غزلیات اردو غزلیات کا ترجمہ تھا, بمیں شرائع دیوان کے, بمیں ایک لغت کے جو غالب کے مشکل الفاظ پہ مبنی تھی. اب میں بیان کروں گا آپ سے وہ مشکلات جو سامنے آتی ہیں ہمارے, جو سارے شارحین کو بھی آئیں اور مترجمین کو بھی آئیں, کہ کس طرح سے ایک ایسے خیال کو جو جس کا تعلق زبان سے ہے ایک دوسری زبان میں کس طرح سے ہم پیش کریں. اکثر جب محفلوں میں مجھے موقع ملتا ہے اس موضوع پہ بولنے کا تو ایک سوال ہمیشہ ہوتا ہے مجھ سے کہ غالب ایک ٹائم لیس شاعر ہیں یا ٹائملی شاعر ہیں. تو میری ہمیشہ اس چیز پہ رائے یہ رہی ہے کہ وقتی شاعری جو ہے وہ ہم اس وقت میں اس کو پرکھ نہیں سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غالب کی شاعری اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ وہ وقتی شاعری نہیں ہے, یہ شاعری جو ہے ہمیشہ زندہ رہنے والی شاعری ہے. اور وہ کیوں زندہ رہنے والی ہے اس پہ کافی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں, مقدمے لکھے گئے ہیں, ذکر ہوا ہے, محفلیں ہوئی ہیں. جب ان کے خیالات کو کسی اور زبان میں ہم پیش کرتے ہیں تو کیا کیا مشکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں. جیسا آپ کو پتہ ہے غالب کے یہاں مزہ بھی ہے, فلسفہ بھی ہے, اور کچھ ایسے خیالات ہیں کہ جو غیر معمولی ہیں, کچھ جو ایسے ہیں جو غیر ضروری ہیں. کہتے ہیں کہ مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے, بھو پاس آنکھ قبلائے حاجات چاہیے. اب یہ جو یہاں آواز ہے بھو پاس کی, اس کے اوپر میرے والد نیاز فتح پوری نے بھی کہا کہ یہ کوئی اتنا معقول شعر نہیں ہے غالب کا, لیکن اس کو اگر آپ ترجمہ کریں گے انگریزی میں تو وہ جو ساؤنڈ افیکٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا آپ کا. اور یہاں صرف انہوں نے ساؤنڈ افیکٹ کے لیے یہ شعر لکھا ہے. تو بہرحال آئیے اب دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح سے غالب کی اس شاعری کو اس کا ترجمہ کیا گیا اور اس میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں. پہلے تو میں اس بات کا اقرار کر لوں کہ میں نے کئی لوگوں کے خیالات اور ان کی کام سے مستفید ہوا ہوں. خورشید عالم صاحب, رالف رسل, داؤد کمال, صوفیہ سعد اللہ, مجیب صاحب, احمد علی, کور صاحب, یوسف حسین, اعجاز احمد, کمال رینا اس کا, اور سب سے زیادہ جو میں کہوں گا فرانسس پرچٹ جو اس وقت کولمبیا میں, انہوں نے جو لاجواب کام کیا غالب کے اوپر, اس سے بھی میں کافی مستفید ہوا ہوں. جس وقت میری کتاب کا اجرا ہوا پاکستان میں اور اس کا افتتاح ہوا, اس میں جمیل الدین علی بھی شامل تھے اور کئی اور مستند ادیب اور دانشور موجود تھے. تو میں آج ذکر کروں گا کہ جمیل الدین علی صاحب نے میری کتاب کا موازنہ کیسے کیا اور کس طرح مجھے انٹروڈیوس کیا. کہنے لگے کہ ترجمے جو ہیں وہ ایک عورت کی طرح ہوتے ہیں. انگریزی میں کہا انہوں نے کہ ٹرانسلیشنز آر لائک ویمن, اف دے آر فیتھفل دین دے مے ناٹ بی بیوٹیفل, بٹ اف دے آر بیوٹیفل دین ہو کیئرس اف دے آر فیتھفل اور ناٹ. جو خیال پیش کیا انہوں نے اس سے مجھے بالکل اختلاف نہیں, کیونکہ ہر زبان میں شاعری کسی جس طرح سے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں اس میں بہت بڑا حصہ شامل ہے اس زبان کے روائج کا. کہتے ہیں سب کہاں کچھ لا لاؤ گل میں نمایاں ہو گئیں, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں. رالف رسل صاحب اس کو کچھ یوں بتاتے ہیں, ویئر آر دے آل, سم بلوم اگین ایز ٹیولپس اور ایز روزز, دیر ان دا ڈسٹ ہاؤ مینی فارمز فار اوور لائی کنسیلڈ. یہاں پہ مجھے صرف رالف رسل صاحب سے نہیں بلکہ اور لوگوں سے بھی, احمد علی صاحب سے بھی اختلاف رہا جس طرح انہوں نے ترجمے کیے. دیکھیے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں جب بات کرتے ہیں, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اماں کہاں جا رہے ہو, تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ مجھے خواہش ہے آپ معلوم کرنے کی کہ کس جگہ تشریف لے جا رہے ہیں آپ. میں تنقید کر رہا ہوں. سو میں ترجمہ کچھ یہ کیا, کہتے ناٹ آل, سب کہاں کا میں نے یہ نہیں کہا کہاں ہیں وہ, ناٹ آل, اونلی اے فیو ہیو بیکم ایویڈنٹ ایز ٹولپس اینڈ روزز, واٹ امیجز میں لائی ان دا سوائل دا ریمین ہڈن فرام اس. اس پہ کئی لوگوں نے تنقید بھی کی اور آخر میں یہ کنکلوڈ کیا کہ یہی صحیح ترجمہ ہے اس کا, سب کہاں جو اس موضوع میں شامل ہوا ہے. تو اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں کہ یاد تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں, لیکن اب نقش و نگارے تاک نسیاں ہو گئیں. رالف رسل کہتے ہیں, آئی ٹو ریممبرڈ گیدرنگس رچ ان آل کائنڈس آف بیوٹی, ناؤ دے آر آل اونلی فارمس اینڈ پیرنٹس آن ابلیوینس شیلف. احمد علی صاحب کہتے ہیں, آئی ٹو ریممبر کلرفل اینڈ رائٹس کمپنی, بٹ ناؤ دے ریسٹ ایز موزیکس ان دا نیش آف میموری. میں نے ترجمہ کچھ یوں کیا کہ وی ٹو ہیڈ ریممبرڈ دا کلرفل امبیلشمنٹس آف اور اسمبلی, بٹ ناؤ دے ہیو بیکم دا ڈیکوریٹو کاروینگس آف دا کپولا آف ایمنیشیا. آپ نے دیکھا کہ ایک ہی خیال کو تین لوگوں نے کس طرح سے بیان کیا اس کو. پھر ایک شعر سنیں, کہتے ہیں, سب رقیبوں سے ہوں ناخوش پر زنانے مصر سے, ہے زلیخا خوش کے محو ماہ کنعاں ہو گئی. وتھ آل رائیولس شی از انہیپی ایکسیپٹ ود دا لیڈیز آف ایجپٹ, زلیخا از پلیز دیٹ ایٹ دا سائٹ آف جوزف دے ور لاسٹ. کیسی کانڈا صاحب کہتے ہیں کہ ڈس پلیز ود آل ہر رائیولس بٹ ود ایجپشن ڈیمس ہو فیل فار ہر مون لائک لور, زلیخا از پلیزڈ امین. یہاں انہوں نے اس میں رائمنگ کی ہے اور مجھے بڑی رسپیکٹ ہے کانڈا صاحب کی, لیکن جب آپ رائمنگ پوئٹری میں لے کے آتے ہیں ترجمہ, تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سائڈ میں گر جاتی ہیں اور وہ کسی طرح سے ہمارے ہاتھ نہیں آ پاتی. تو میں نے اس کو یوں کیا, کہتے ہیں, انہیپی ود آل رائیولس ایکسیپٹ دا ویمن آف ایجپٹ, زلیخا از ہیپی دیٹ دے ور اسٹنڈ لکنگ ایٹ جوزف اور یوسف. نیند اس کی ہے, دماغ اس کا ہے, راتیں اس کی ہیں, تیری زلفیں جس کے بازو پر پریشان ہو گئیں. ترجمہ اس کا کچھ یوں کیا ہے میں نے, دا سلیپ از ہز, دا ہیپینیس از ہز, اینڈ دا نائٹ بلانگ ٹو ہم, آن ہوز شولڈر ڈڈ یور ٹریسز اسپریڈ وانٹنلی. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ترجمے میں کچھ ترکیبیں ایسی ہیں جو ہم بارہا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو انگریزی پڑھنے والے ہیں اگر ان کو واقفیت نہیں ہے ان تراکیب سے جو ہماری شاعری میں اکثر و بیشتر استعمال ہوتی ہیں تو ان کا صرف ترجمہ کرنے سے مطلب جو ہے وہ واضح نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیے ایک شعر جو ہے تھوڑا مشکل شعر ہے, کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے, صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا. اب بات یہاں پہلے ہم اردو میں دیکھ لیں اس کے معنی کیا ہیں. آئینہ اپنا سا منہ لے کے رہ جانا ایک ہمارے زبان میں شرمندگی کی نشانی ہے. محبوب نے آئینے میں دیکھا اور اپنی شکل دیکھ کے شرمندہ ہو گئے. لیکن اردو شاعری یا عاشقانہ شاعری میں محبوب کو گرا کر دکھانا یہ معیوب سمجھا جاتا ہے. اب وہ محبوب نے اپنی شکل دیکھ کے وہ کیوں اپنا سا منہ لے رہ گئے, وہ بات یہ تھی اس کی, یہ نہیں ہے کہ ان کی شکل میں کوئی خرابی ہے. بات یہ تھی کہ جب انہوں نے اپنی شکل دیکھی تو وہ خود عاشق ہو گئے اپنی شکل پہ. اب ان کو چونکہ وہ عشق میں مبتلا ہو گئے اپنی تصویر سے, تو ان کو اب اس غربت کا احساس ہوا جو ہمیں ہوتی تھی, جو ان کو غرور تھا کہ ہم دل کسی کو نہ دیں گے. اسی دل کو اپنے آپ کو دیکھ کے ہم ہاتھ دھو بیٹھے اور اس طرح سے ہم اپنا منہ لے کے رہ گئے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو کمپلیکیشن یہاں بنتی ہے ترجمے میں, تو وہ کس طرح سے ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں. ہیونگ لکڈ ان ٹو دا مرر شی بیکیم ہارٹ بروکن فار شی ٹو واز پراؤڈ شی واز فار ناٹ لیٹنگ ہر ہارٹ گو. تو منہ لے کے رہ گئے میں نے ترجمہ کیا ہے بیکیم ہارٹ بروکن, اور اس طرح سے ہم نے اس معنی کو انگریزی میں بتانا کوشش کی ہے. کہتے ہیں رنگے شکستہ صبح بہار نظارہ ہے, یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا. دا امبیرس کمپلیکشن از دا ڈاننگ آف دا فلورشنگ ڈسپلے آف دا روزز آف کوکیٹری فار دس از سو ٹائملی. اب یہ جو موضوع بھی تھا, یہ وقت ہے شگفتن گلہائے ناز کا, یہ ایک بات محبوب جو ہے وہ شاید صبح اپنے گھر واپس جا رہا ہے, اس شرمندگی ہے, اس کے رنگ اڑا ہوا ہے چہرے کا. ان خیالات کو آپ کس طرح سے انگریزی میں بتائیں گے ان اس آڈینس کے لیے جن کے نزدیک ان خیالات کی کوئی نہ اہمیت ہے نہ وہ ان سے لطف اندوز رکھتے ہیں. تو جو مشکلات مجھے پیش آئیں اس میں ایک مزید مشکل یہ تھی کہ اکثر محبوب کو ایز اے میل یا مذکر دکھایا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا, کس طرح سے بیان کریں اس کو. اور آخر میں بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کتاب میں جب میں نے اس کا دیباچہ لکھا تو اس میں میں نے یہ لکھا کہ جب اس کو ریویژن کرتے وقت اس اسٹیج پہ پہنچ گیا کہ ایکسیپٹیبلی امپرفیکٹ, تو پھر وہاں میں نے وہ کتاب بند کر دی اور وہ کتاب چھپ گئی. ترجمے جو ہیں وہ ہمیشہ ہوتے رہیں گے. ایک گروپ ہے لوگوں کا جو سمجھتے ہیں کہ ترجمے جو ہیں وہ کوئی اہمیت نہیں بناتے یا پیش کرتے اس کام کی. میں اس سے ڈس ایگری کروں گا, اس لیے کہ جس محنت سے گزرا میں, سب سے پہلے تو ترجمے کرنے کے لیے آپ کو وہ زبان سمجھنا ضروری ہے. ایک ریڈیو پروگرام پہ رال فصل صاحب تھے, میں تھا, اور ذکر یہ تھا کہ جو ترجمہ کرنے والا ہے اس کی زبان انگریزی ہونا چاہیے یا اردو. تو رال فصل صاحب کا کہنا تھا کہ جس زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ آپ کی مادری زبان ہونا چاہیے تھی. لیکن میں نے ان سے ڈس ایگری کیا. میں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نوانسز یا بازاری جملے جو ہوتے ہیں, ان میں جو ایک لطف ہوتا ہے وہ آپ کو زبان جب تک مادی زبان نہ ہو اس سے آپ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. جیسے ذکر کیا میں نے, سب کہاں کچھ لالا ہو گل میں نمایاں ہو گئی. الفاظ صاحب پوچھ رہے تھے کہاں ہیں وہ, میں نے کہا نہیں یہ بات ہی نہیں ہے, یہاں پہ یہاں یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ وہ کہاں ہیں, یہ کوشچن کیا جا رہا ہے کہ وہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. تو میں نے کوشش یہ کی کہ جو میرا تعلق تھا اردو زبان سے اس کو میں برقرار رکھتے ہوئے غالب کے اشعار کو اس طرح سے پیش کروں ویسٹ کے سامنے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں کوئی ایسی ندرت نہ شامل کر دوں میں جس سے اس کا جو خیال ہے وہ بدل جائے، لیکن اتنی تبدیلی ضرور کرنا چاہیے کہ اس میں ایک روانی آ جائے خیال میں، چاہے جائے کہ وہ ایک کروڈ ورڈ بائی ورڈ ٹرانزیشن کو سمجھ کے الگ کر دیں لوگ اس کو۔
ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کلام غالب کے انگریزی ترجمے کی مشکلات بیان کر رہے تھے۔ اور اب آخر میں ایک انتہائی مختصر افسانہ، بانو قدسیہ کا مخصوص انداز، عنوان ہے بابا بہشت خان اور ارشیر، خالد حمید سنا رہے ہیں۔
ہم ایک ماڈرن عہد میں داخل ہو چکے ہیں جو دن بدن مادیت کا شکار ہوتا جاتا ہے، نئی پود جو مذہب سے از خود بے نیاز ہوتی جا رہی ہے، سمجھتی ہے کہ معمر لوگ زندگی کی دوڑ میں بے مصرف ہو چکے ہیں۔ اس نئی پود کو علم نہیں کہ زندگی بہر کیف تسلسل کا نام ہے۔ کوئی لاکھ اپنے باپ دادا کے ورثے سے انکار کرے، وہ اس کے جینز میں موجود رہتے ہیں۔ کوئی اپنے دادا کا ہم شکل نظر آتا ہے، کوئی اپنی پڑنانی کی طرح روحانیت کا پرچارک بن جاتا ہے۔ آج کا بچہ کل کا باپ ہے، آج کا باپ کبھی بچہ تھا۔ اولاد کی تعلیم اور تربیت کا مسئلہ ایسے کلچروں میں اور بھی سنگین ہے جہاں سوسائٹی ابھی بھی ٹیبوز، روایات اور رسومات میں جکڑ بند ہے۔ لاہور سے اصغر رپورٹر اور فوٹوگرافر ندیم بڑے جذبے کے ساتھ پشاور آئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے اخبار کے لیے کسی پرانے دھرانے کلچر کی ایسی چونکا دینے والی کہانی لاہور لے جائیں جو تہلکہ مچا دے۔ وہ رات کے وقت پشاور کے ایک ہوٹل میں پہنچتے ہیں۔ ابھی کمرے میں پہنچتے ہیں کہ دونوں میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ آسان سا کام ہے، بکھیڑے میں مت پڑو اصغر، ہم افغان بنا گزینوں پر ایک بڑی اچھی اسٹوری سیاسی نقطۂ نظر سے پیش کریں گے، تصویریں بھی اچھی اور شاکنگ بنیں گی۔ تمہیں اپنے تصویروں کے پڑھیے، سیاسی بات پٹی ہوئی کہانی ہے، پھر آسمان سے اسٹوری اترے گی۔ تخلیقی کام ہمیشہ اوپر سے اترتا ہے، اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی، بس اوپر سے توفیق ملتی ہے۔ دونوں میں کچھ رنجش کے آثار حویدہ تھے۔ ایک بوڑھا خان بابا جو ان پر ہوٹل کی طرف سے مامور تھا، بڑے مؤدب انداز میں ہاتھ پیٹ پر باندھے کھڑا تھا۔ سر، کافی، چائے کے کھانا؟ کچھ نہیں، بس تم جاؤ۔ صبح ناشتے میں سر؟ کچھ نہیں، بس مجھے تو کم از کم پشاور کا کوئی بازار دیکھنا ہے۔ بوڑھے خان بابا نے مسکرا کر کہا، یہ خدمت میں کروں گا، آپ بے فکر رہیں، آپ مجھے صرف وقت بتا دیں کہ کب چلنا ہے۔ اصغر اور ندیم نے ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھا، اتنی دور افتادہ جگہ میں اس بوڑھے پٹھان کا اردو لب و لہجہ اور زبان بڑی شستہ تھی۔ تمہارا نام کیا ہے بابا جی؟ رپورٹر اصغر نے سوال کیا۔ معمولی سا نام ہے سر، میرے پڑنانے کا نام گل زمان تھا، سب گاؤں والے کہتے ہیں میری شکل میرے پڑنانے سے ملتی ہے۔ اصغر نے ندیم کی طرف دیکھا۔ اصغر اور ندیم میں جو رنجش بلبلا رہی تھی وہ ایک ہی نظر میں دھل گئی۔ چند دن بے مصرف پشاور کے بازاروں، اس کے گلی کوچوں میں گھومتے پھرتے نکل گئے۔ بازاروں میں گلزمان نے بڑی مدد کی، سر یہ سوٹ نہ خریدیں، یہ لاہوری سے آیا ہے۔ بغیر کپڑا چھوئے گز گز کی مہر جانچے اس بوڑھے نے کیسے بتا دیا کہ کپڑا لاہور سے آیا ہے؟ حیران تو وہ دونوں ویسے بھی قدم قدم پر ہو رہے تھے۔ چند دن وہ بے مصرف بازاروں میں گھومتے رہے۔ ایک رات جب وہ ڈائننگ ہال سے کھانا کھا کر کمرے میں لوٹے تو گلزمان ان کے نائٹ سوٹ پلنگوں پر بچھا رہا تھا۔ اصغر کا ارادہ واپس لوٹ جانے کا تھا۔ ندیم اسے سمجھانے میں مشغول تھا کہ اپنے نقطۂ نظر کو بدل لو، بڑی دردناک اسٹوری لے کر لاہور جائیں گے تو سب اخبار ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ اصغر رپورٹر بھی تھا اور اس کے اندر تخلیقی مادہ بھی کہیں گردش کر رہا تھا۔ گلزمان نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر ذرا تذبذب سے بولا، سر آپ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ حقیقت، کچھ افسانہ، کچھ دیو مالائی، کچھ بھی ہو لیکن لاہور والوں کو چونکا دے۔ گلزمان بغیر گز گز پر مہر دیکھنے والے نے کہا، سمجھ گیا، لیکن یہاں سے فریال جانا پڑے گا۔ فریال ایک پرانی روایت، پرانے کلچر، رسم و رواج کا گاؤں ہے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ وہاں کی خصوصی بات کیا ہے؟ آپ بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں، ان دنوں فریال میں ایک بوڑھا بہشت خان ہر سال برات سجاتا ہے، اس کا بیٹا ارتھ شیر 15 سال سے گھر نہیں آیا، لیکن بہشت خان اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہاں لے جاؤں گا۔ ہم آپ کا غلام ہیں، آپ کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اتنی اردو سیکھ جانے کے باوجود گلزمان ابھی ہم کا تلفظ نہیں بدل سکتا۔ ضروری سامان لے کر اصغر رپورٹر اور ندیم فوٹوگرافر گلزمان بڈھے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ سفر تھکا دینے والا، منظر دل نشین اور گلزمان کا ساتھ حیرت زدہ کرنے والا تھا۔ فریال میں داخل ہوتے ہی انہوں نے ایک درخت کی اوٹ سے ایک پہاڑی چشمے کو دیکھا۔ یہاں سات لڑکیاں سات مختلف رنگوں کے دوپٹے اوڑے کھڑی تھیں۔ وہ قریب نہ گئے، مبادہ لڑکیوں کے قریب جانے سے کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے۔ پھر لڑکیوں نے اپنی اپنی جھولی سے ایک ایک کر کے سات پھل ندی نما چشمے میں پھینکے۔ وہ منت بھری آواز میں کوئی پشتو گیت گا رہی تھیں۔ اصغر نے استفسار بھری نظروں سے گلزمان کو دیکھا۔ گلزمان نے سرگوشی کے انداز میں کہا، یہ گا رہی ہیں سرکار کہ اے ہمارے بھائی دریا چھوڑ دے گھر واپس آ جا، ہم تیری بہنیں بوڑھی ہو گئی ہیں، کب تو آئے گا اور ہمیں اپنے گھر سے رخصت کرے گا۔ راستے میں اصغر اور ندیم کو ایک اور دہشت ناک منظر دیکھنے کو ملا۔ یہاں بس کشی ہو رہی تھی، کچھ ہٹیلے کٹیلے نوجوان بڑے سبھاؤ سے ناچ رہے تھے۔ گلزمان نے بلاخر انہیں بابا بہشت خان کی حویلی میں پہنچا دیا۔ یہاں شادی کی انگنت دیو مالائی حیران کن رسومات ہو رہی تھیں۔ یہ جاہل لوگ ہیں سر، ابھی تک بدلے نہیں، وہی صدیوں پرانی رسومات مناتے چلے آتے ہیں، تازہ ہوا انہیں چھو نہیں گئی۔ اصغر تحیر میں تھا، اس نے گلزمان کو سمجھانے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اسے اپنے لاہور کی مہندی، سہرہ بندی، رخصدی کے مناظر یاد آ رہے تھے۔ دل میں وہ خوش تھا کہ کم از کم ندیم کی زبان بندی تو ہوئی۔ کچھ دیر وہ بابا بہشت خان کے پاس بیٹھے، لیکن وہ کہیں دور افق میں ٹک ٹکی لگا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ گلزمان کے ساتھ بابا بہشت خان کی بیوی سے ملنے گئے۔ یہاں پھر گلزمان انٹرپریٹر کام آیا۔ بیوی کہتی ہیں، میرے بیٹے ارتشیر کو جنون کی حد تک تیرنے کا شوق تھا۔ 15 سال ہوئے جب اس کی شادی تھی، ساری تیاری ہو گئی، لیکن ارتشیر کہیں نہیں ملا۔ پھر بابا بہشت خان اور بیوی ندی کنارے گئے تو ارتشیر تیر رہا تھا۔ یہاں بابا بہشت خان کو اس قدر غصہ چڑھا کہ اپنے بیٹے کو بدعا دی، جا پھر مچھلی بن جا اور مچھلی کو بیاہ لے۔ یہ بدعا ایسی تیر بہادر تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے ارتشیر پانی میں چلایا، بابا بدعا روک لو، میں مچھلی بن رہا ہوں۔ لیکن کچھ نہ ہوا اور ارتشیر مچھلی بن کر پانی میں غائب ہو گیا۔ اب وہ لوٹے تو بابا بہشت خان ان کے ساتھ چلنے لگا۔ عین ندی کنارے پہنچ کر بہشت خان چلایا، نکلا بیٹے نکلا، اپنے بوڑھے باپ کو معاف کر، برات تیار کھڑی ہے، آ جا ارتشیر آ جا۔ ارتشیر چلا کر کہتا ہے، بابا جس طرح تو میرا باپ ہے، ایسے ہی میں ان بچوں کا باپ ہوں جن کا اوپر کا دھڑ انسان کا اور نچلا دھڑ مچھلی کا ہے، اب بتا وہ کس سہارے جیئیں گے۔ اب پورے 15 سال عین اسی دن بہشت خان برات سجاتا ہے۔ اس کا ایمان ہے کہ ارتشیر ضرور آ جائے گا اور باپ کے ہمراہ جائے گا۔ سارا سال بابا بہشت خان پیسے جوڑتا رہتا ہے بیٹے پر نثار کرنے کے لیے، اسے اپنی ضروریات کا کبھی خیال نہیں آیا۔ اصغر اور ندیم دوسرے دن لاہور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے پاس واقعی ایک محیر العقول کہانی تھی، لیکن یہ کہانی انہیں ایسی لگی گویا انہوں نے قبر کھود کر مردے کا چہرہ دیکھ لیا ہو۔
بابا بہشت خان اور ارتشیر، بانو قدسیہ کے افسانے کو خالد حمید سنا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے ستارنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔